بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد My dear respected ulama ikram, brothers and elders in Islam, I have been instructed by Imam Sahab to make the ta'aruf of our guest tonight. But in reality speaking, a student and a murid can't make the ta'aruf of his sheikh. A student and a murid can only make ta'arif of his sheikh. So therefore it becomes very difficult for me to keep a correct balance as far as the ta'aruf is concerned. But nevertheless, I would like to say that we have been blessed by Allah subhanahu wa ta'ala that He has afforded us an opportunity wherein in our midst today, a great arif billah, faqih, and sahib nisbat buzruk is in our presence. By this I mean Hazrat Mufti Muhammad Aslam Sahab, Kachwi Damat Barakatuhum Madda Zilluhul Ali. Alhamdulillah, Hazrat originally hails from Mosali, which is near Targeshwar. And he's a graduate of Falahi Darain. And alhamdulillah, after graduation, he became an ustad in Darulum Falahi Darain for many years. Many ulama in South Africa who have studied in Falahi Darain have studied under Hazrat Mufti Sahab, Damat Barakatuhum. In fact, myself personally, most of the kitabs in the entire nisab that is taught in the Darul Nooms, most of them I done it under Hazrat Mufti Sahab. Right up till Darja-i Ifta, even Nafus Sa'il wal Mufti, Allama Muhyiddin Sahab's kitab, I've also studied that kitab. So Allah Ta'ala has blessed him in the field of fiqh. Together with the field of fiqh, Allah has blessed him with the ulum of the qalb and tazkiyatun nafs. He spent many years in the sohbat, approximately 20 years and over in the sohbat of Masihul Ummat Masihullah Rahmatullah Alayh. So Allah's fazl and karam, we have a sheikh that is kamil har atibar se in our presence today, and we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Currently he is in Toronto. He's teaching Bukhari Sharif in Madrasa Ashraful Ulum in Toronto, together with running a khanqa there as well, and so many other dini activities. So for him, in his busy schedule, he left from Toronto. It took him 3 days to reach here. We are very, very grateful to Allah Ta'ala that in our presence today, we have a great alim and a great sheikh and buzuk. We make dua that Allah Ta'ala give us the tawfiq to make istifada and to attain benefit. Aur ab jo hai hazrat se hum darkhas karenge ke apne kalimat-e-aliyah se mustafiz farmaye.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا ودائن لله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب وتيد صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگ اور دوستو, تعریف و تعارف المرء مرآت المومن و مرآت المومن, مومن جو ہے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. بعض مرتبہ وہ اپنی چھبی اور اپنی تصویر جو ہے وہ سامنے والے میں دیکھتا ہے. میری حاضری اس موقع پر ساؤتھ افریقہ میں مولانا یعقوب صاحب کے دعوت پر ہوئی, حالانکہ یہاں علماء صلحاء کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن ایک محبت ہوتی ہے اور محبت میں آدمی وہ انصاف نہیں کر سکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ازواج مطہرات میں انصاف کرتے تھے, بارش متعین تھی, سب کچھ تھا, لیکن پھر بھی دعا کرتے کہ اللہ محاذا قسمی فیما اقدر ولا تاخذنی فیما لا اقدر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے طبعی محبت اوروں کے مقابلے میں زیادہ تھی. اب ظاہر بات ہے کہ محبت کی زیادتی یہ آدمی اپنے طور پر فیل کرتا ہے کہ میں ایک ناانصافی کر رہا ہوں, لیکن چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قدرت سے باہر ہوتی ہے, طاقت سے باہر ہوتی ہے, تو اس میں پھر حضور نے بھی دعا کی کہ اس میں میرا مؤاخذہ مت کرنا, کیونکہ وہ ایک دل کی دنیا ہوتی ہے. تو اب جس کے ساتھ محبت زیادہ ہو جاتی ہے وہ آدمی قابو نہیں کر سکتا ہے اور انصاف نہیں کر پاتا ہے, اس پر کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں اس سے زیادہ محبت کروں, اس سے کم کروں, کسی سے کسی خاص بات کی وجہ سے زیادہ تعلق محبت ہو جاتا ہے, اس میں آدمی وہ معذور ہوتا ہے. تو اس محبت کی بنیاد پر یہ مجھے یاد کر لیتے ہیں, میں انہیں یاد کر لیتا ہوں. ختم بخاری کے موقع پر ایک اہم موقع تھا دعا کا, تو مجھے اس وقت ان کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا, لیکن چونکہ بہت سے ہجوم تھے اور بہت سی ٹاسک وہاں تھے جس کی بنیاد پر میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکا, اب اس مجمع میں شکریہ ادا کر لیتا ہوں کہ ان کا شکر گزار ہوں کہ ایسے مبارک موقع میں احکر کو انہوں نے یاد کیا. بخاری شریف کا جب ختم ہوا تو اس کی آخری حدیث جو پڑھی جاتی ہے, کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, الوزن وزن جو ہے اللہ کے نزدیک جو حق ہے, اعمال کا بھی وزن ہوگا, اقوال کا بھی وزن ہوگا, اور وزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کوئی محتاج ہے, اللہ کو پتا نہیں ہے, اللہ عالم الغیب ہے, ساری چیزوں کو وہ جاننے والا ہے, لیکن انسانوں کو شکایت نہ ہو کہ میرے ساتھ ناانصافی کی, اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ زیادہ معاملہ کر لیا, اس کو زیادہ دے دیا, مجھے کم دیا, تو اس عدل کا اظہار ہو جائے اور کسی کو کمپلین اور شکایت کا موقع نہ رہے, تو اظہار عدل کے لیے وہ میزان وہاں قائم کیا جائے گا اور اس میزان میں اعمال تولے جائیں گے انسان کے, اور اعمال کے ساتھ ساتھ اقوال بھی تولے جائیں گے, جس کی بنیاد پر میں نے حدیث پاک پیش کی, میں آیت کریمہ پیش کی, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان کوئی لفظ نہیں بولتا ہے مگر وہاں اللہ کی طرف سے ریکارڈ کرنے والا, لکھنے والا ایک نگراں فرشتہ ہوتا ہے, وہ تیار رہتا ہے, ریڈی ٹو ہینڈ, وہ تیار رہتا ہے لکھنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس جسم کے اندر جو جو اعضا دیے ہیں, ہر عضو, ہر پارٹ اور لمبس آف باڈی انمول, جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ہے, ایسے اعضا دیے ہیں. اس میں سے ایک زبان بھی ہے, وہ زبان صبح سے شام تک چلتی ہے, پورے ہفتے چلتی ہے, مہینے چلتی ہے, سال چلتی ہے, زندگی بھر چلتی ہے, اور اس میں ہمیں کوئی سروس نہیں کرنی پڑتی. ہم جب گاڑی استعمال کرتے ہیں, کار استعمال کرتے ہیں, تو اسے سروس کرنی پڑتی ہے, اسے پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے, یہاں پیٹرول کہتے ہیں, ادھر ادھر والے گیس بولتے ہیں, یہ پیٹرول اسٹیشن ہے تو وہ گیس اسٹیشن ہے, وہاں پر وہاں پیٹرول کو گیس بولتے ہیں. تو کوئی گیس نہیں ڈالنا پڑتا, کوئی اس کو آئل نہیں کرنا پڑتا, کوئی اس کے لیے, یہاں بجلی استعمال کرتے ہیں تو مہینے میں بل آ جاتا ہے, اب اس کے لیے کوئی بل بھی ہمیں پے نہیں کرنا پڑتا. تو یہ زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نرم بنائی ہے, نرم, اس میں کوئی ہڈی نہیں ہے. اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم جو بات کریں وہ صاف اور نرم ہونی چاہیے, اس میں ہڈی نہیں رکھی ہے اللہ نے. ہڈی میں سختی ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہڈی جہاں ہے, ہڈیاں ہیں, اس کے اوپر بھی جو ہے میٹ اور گوشت چڑھایا ہوا ہے. اگر اس پر گوشت نہ چڑھایا جاتا اور نرمی کا معاملہ وہاں نہ کیا جاتا تو پھر انسان کے لیے مشکل تھا. تو زبان نرم رکھی بغیر ہڈی والی رکھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ کی زبان نرم ہونی چاہیے, زبان سخت نہیں ہونی چاہیے. زبان سے آپ اپنے والد صاحب کو والد محترم بھی کہہ سکتے ہیں, اور زبان سے آپ جو ہے وہ بیوی کا وہ ماں کو جو ہے وہ آپ والدہ محترمہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ والد کی جوڑو بھی کہہ سکتے ہیں, وائف بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو آپ ان کو امی جان کہیں, والدہ محترمہ کہیں, اس میں جو رسپیکٹ اور آنر ہوتا ہے, اس میں جو ان کے دل کی خوشی ہوتی ہے, وہ باپ کی بیوی کہنے میں, وائف آف فادر کہنے میں, وہ ان کا رسپیکٹ آنر نہیں ہوتا ہے, ان کی خوشی نہیں ہوتی ہے, انہیں ہرٹ ہوتا ہے, انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ میرا رسپیکٹ نہیں کیا. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے, وبالوالدین احسانا. اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ رب مجازی باپ ہوتا ہے. دنیا میں وجود کا جو ذریعہ ہے وہ باپ ہے. بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, چاہے بوڑھا بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ باپ کا جو حق ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے. وہ بال بچے والا ہو جاتا ہے, بیوی والا ہو جاتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ بیوی کے ذمے امی ابو کی جو ہے خدمت فرض نہیں ہوتی ہے, لیکن بیٹے کے ذمے تو فرض ہوتی ہے. وہ الگ بھی ہو گیا, سیپریٹ بھی ہو گیا, لیکن اسے امی ابو کی خیر خبر لینا یہ واجب ہوتا ہے. ہفتے میں, یا اگر وہ بیمار ہے تو روزانہ, اگر سے وہ بیوی کا حق ہے کہ اس کو الگ رکھے. شادی کرتا ہے, شادی کے موقع کے بعد یہ بیوی کا حق ہوتا ہے کہ اس کو رہنے کا ایک سیپریٹ موقع دیا جائے, جس میں اس کے سامان سیپریٹ رہ سکے, جو آرام کے اوقات میں اس کو ڈسٹرب نہ کر سکے. اس قسم کا انتظام کرنا یہ شوہر کا فریضہ ہوتا ہے. تو شوہر کا یہ فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ماں باپ کا جو فریضہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے. اس کو بیلنس کرنا بڑی عجیب جو ہے بات ہوتی ہے. وہ وہی کر سکتا ہے جو کوئی اللہ والے کے پاس رہ کر جو ہے اپنی طبیعت کے اندر وہ اعتدال پیدا کر چکا ہے, وہی دونوں کے درمیان میں وہ بیلنس کر سکتا ہے. ورنہ آدمی شادی کے بعد جو ہے ماں باپ کو نظر انداز کر دیتا ہے, ماں کو جو ہے نظر انداز کر دیتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری شریف کی جو آخری روایت ہے, کلمتان حبیبتان للرحمن, دو کلمے ہیں, اگرچہ وہ کلام ہے لیکن وہ عرف میں اس کو کلمہ کہہ دیا جاتا ہے, بول چال میں, ڈائیلاگ میں اس کو کلمہ کہہ دیا جاتا ہے. اگرچہ گرامر کے اعتبار سے وہ کلام ہے, وہ کلمہ گرامر کے اعتبار سے نہیں ہے, لیکن یہاں چونکہ عرف اور بول چال کے اعتبار سے اس کو وہ کلمہ کہہ دیا جاتا ہے. تو دو کلمے ہیں, وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں. رحمان کو محبوب ہے, اللہ کو نہیں کہا. حبیبتان اللہ نہیں کہا, وہ رحمان کہا. وہ حبیبتان کی نسبت رحمان کی طرف کی جا رہی ہے, کیونکہ وہاں یہ ہے کہ چھوٹا سا کام ہے, چھوٹا سا عمل ہے, اور اجر اور ثواب جو ہے اس کا چھوٹا نہیں ہے بلکہ بے حساب ہے. تو رحمان کی جو صفت ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہو. تو اس بنیاد پر بجائے اللہ کے وہ رحمان کو جو ہے یہاں پر سیٹ کیا گیا, کلماتان حبیبتان الرحمان, کہ اللہ کو بڑے محبوب ہے. محبوب ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز محبوب ہوتی ہے, ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس میں کچھ مزہ آتا ہے, پیش آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معنی سے بری ہے. اللہ کو جو ہے ٹیسٹ آ رہا ہو, جیسے ہمیں کوئی لذیذ کھانا ہے, کوئی فیوریٹ چیز ہمارے سامنے آ گئی کھانے کی تو ہمیں اس میں مزہ آئے گا، کوئی جو ہے خوشبو ہے وہ گلاب کی ہے یا جو خاص ہماری طبیعت کی ہے وہ اگر ہمیں مل گئی جو محبوب ہے تو ہمیں اس میں ایک قسم کی لذت اور مزہ آتا ہے. لیکن یہ معنی اللہ کے یہاں نہیں ہوگا کہ اللہ کو اس میں کوئی لذت آنے لگی ہو، کیونکہ لذت آنا اور جو ہے بدمزگی ہونا یہ نقص اور کمی کی بات ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر قسم کی نقص اور کمی سے پاک ہے. تو اس لیے وہاں پر یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کلمہ کو پڑھنے والے کو جو ہے بے حساب اجر دیتا ہے، اس سے خوش ہو جاتا ہے اور خوشی کے نتیجے میں آدمی جو ہے اس کو بدلہ دیتا ہے، ریوارڈ دیتا ہے. تو یہاں اس کا جو نتیجے کا معنی ہے، انجام کا معنی ہے، وہ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اس کو ریوارڈ دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ میں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. سبحان اللہ جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہے، مفعول مطلق ہے سبحان، اور مفعول مطلق میں رضی جو سارے نحو کے کتاب کے سر جامی کے بلکہ کافیہ کے وہ فرماتے ہیں کہ مفعول مطلق جو ہیں اس کے فعل کو حذف کرنا چار موقع پر واجب ہے. مفعول مطلق کے فعل کو چار موقع پر حذف کرنا، علماء ہیں اس میں تھوڑی سی ان کی دلچسپی کے لیے بیان کر دیتا ہوں. اچھا خاندائم فراموش کر دائیں. تو جب مصدر کی اضافت فاعل کی طرف کر دی جاتی ہے تب جو ہے اس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، یا جب مصدر کی اضافت مفعول کی طرف کی جاتی ہے تو پھر اس کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، یا جب کہ وہ فاعل پر کوئی حرف جر داخل ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو حذف کر دیا جاتا ہے اس کے فعل کو، یا فاعل کے اوپر نہیں بلکہ مفعول کے اوپر اگر حرف جر داخل ہوتا ہے تو پھر جو ہے اس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. جیسے شکرن لک، تو اب انا اشکر شکرن لک، تو کاف جو ہے وہ مفعول ہے، اس کے اوپر لام حرف جر داخل ہوا ہے، تو اب اس موقع پر وہ فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے نحوی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اصل میں ہے اسبح، میں تسبیح بیان کرتا ہوں. تسبیح بیان کرنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی از فری فرام ایچ ایفیکٹ، ہر ایفیکٹ سے، اینڈ ایچ ڈیفیکٹ، ہر ایفیکٹ اور ڈیفیکٹ سے اللہ تعالیٰ جو ہے پاک اور صاف ہے، اس میں کوئی کمی اور نقص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر نہیں ہے. یہ معنی ہے وہ سب بھی ہو گئے. سبحان اللہ کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے وہ پاک ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ کے بعد بحمدہ لائے، کیونکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو یہ کوئی بڑی تعریف نہیں ہوئی. آپ کسی آدمی کے بارے میں پوچھا جائے آپ سے کہ یہ کیسا آدمی ہے تو آپ کے ناٹ بیڈ، تو یہ کوئی بڑی تعریف نہیں ہوئی. اسکول میں بھی جاتے ہیں تو وہ جو ہے جب امتحان دیتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، تو کہیں گڈ لکھتے ہیں، کہیں ایکسلنٹ لکھتے ہیں، تو کہیں جو ہے ناٹ بیڈ لکھتے ہیں. رپورٹ کراتے ہوں گے بچوں کی، آپ دیکھتے ہوں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اگر کہہ دیا گیا صرف سبحان اللہ تو یہ ایک کمی رہ جاتی ہے تھوڑی سی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ فصاحت اور بلاغت اور وہ الیکون جو ہیں آپ کو جو ہیں کلام کا جو ملکہ دیا تھا، اس کا تقاضا تھا کہ اس میں کمی نہیں رہنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبحان اللہ و بحمدہ ساتھ میں واو عاطفہ لائے یا واو حالیہ لائے، اور واہ وحالیہ لانے کے بعد پھر کہا کہ سبحان اللہ وسبحو سبحان اللہ ملتبسن بحمده. کہ واہ وحالیہ کے عاطفہ کا بھی میننگ ہو سکتا ہے وہاں پر اور واو استنافیہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پر زیادہ مناسب وہ حالیہ ہے کہ جس حال میں جس وقت میں میں نقائص سے پاکی بیان کر رہا ہوں اسی وقت میں جو ہے آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کو بھی ثابت کر رہا ہوں اسی ٹائم پہ, تاکہ دونوں سیٹ ہو جائیں اور وہ کمی کا تصور ختم ہو جائے. تو اس لیے دونوں کو وہ جمع کر دیا اور واو حالیہ بھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم میں آخر میں جو ہے عظیم لائے. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اپنی کتاب کو ختم کر رہا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. انسان پوری زندگی مجاہدہ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, ذکر کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے اور ہر قسم کی جو ہے اطاعت میں مشغول رہتا ہے, اس کا منشا ہی یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو اور میں ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤں. یہ انسان کا پرپز ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے, اسی لیے پوری زندگی وہ محنت اور مجاہدہ کرتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کتاب ختم کر رہا ہوں تو زندگی کے ختم پر جس طریقے سے اللہ کا نام ہوتا ہے اور اسی طریقے سے میری کتاب کے ختم پر بھی میں جو ہے یہی کہوں تاکہ جو ہے میرا خاتمہ جو ہے حسن ہو جائیں اور مجھے جنت نصیب ہو جائیں. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو صرف لا الہ ضروری نہیں ہے, یہ اللہ کا نام ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی اور نام لیا تبھی وہی اسی حکم میں ہے اور وہ بھی اس کے لیے بھی وہی فضیلت ہوگی دخل الجنہ. تو عظیم کا لفظ لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ اللہ کی رحمت کو شارٹ مت کر دو. ایک دیہاتی آیا اور اللہم ہم محمدن اللہم ارحمنی و محمدن, میرے پر رحم فرما یا میری مغفرت فرما اور محمد کی مغفرت فرما اور کسی کے نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد تحجرت واسیا, کہ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع تھی, وہی دیہاتی ہے جو یہ حضور نے یہ فرمایا. اس کے بعد ایک کونے میں جا کر جو ہے وہ پیشاب کرنے لگا, میک واٹر کرنے لگا. صحابہ نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا, رک رک کیا کر رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مت روکو, چھوڑ دو. اب ہمارے کوئی امام صاحب کہتے ہیں کوئی پیشاب کر رہا ہو کہ چھوڑ دو, کہ یہ امام صاحب کیا کرنے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ چھوڑ دو کرنے دو, ہم تو امام کی خبر لے لیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نہیں چھوڑ دو. اللہ کے رسول کی حکمت ہے, وژدم ہے کہ اگر وہ کونے میں وہ پیشاب کر رہا ہے, اب اگر آپ نے روکا ہے تو دیہاتی آدمی وہ کہیں بھاگا اسی حال میں, تو ابھی تو ایک کونے کی صفائی کا مسئلہ تھا, پھر آپ کو جو ہے پوری مسجد کو جو ہے صاف کرنا ہوگا. اب وہاں ہر ایک کا ذہن نہیں جا سکتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو اگر اسی وقت روکا تو طبی اعتبار سے بھی جب ایک چیز اسٹارٹ ہو جاتی ہے پھر جو ہے ایمرجنسی بریک لگتی ہے, تو وہ اسپیئر پارٹ جو ہوتے ہیں کبھی جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر لوگ بھی یہ کہتے ہیں, آپ پوچھ لینا کہ اچانک اگر وہ بریک لگائی جاتی ہے تو یہ ڈیمیجز ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ فزیکلی ڈیمیجز ہو گیا تو اس کا علاج جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے, وہ مشکل میں پڑ جائے گا. اور یہ ہے کہ جگہ ناپاک ہو گئی ہے سمجھے, تو اس کو پاک کرنا یہ اتنا مشکل نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ وہ رحمت کے مظہر ہے تو آپ نے کہا کہ اس کو کر لینے دو, جب اس نے شروع کر دیا ہے تو اب ختم کر لینے دو. جب آدمی کوئی بارات میں جاتا ہے اور وہاں لوگ پکچر لینا شروع کر دیتے ہیں, اب وہ اس وقت اگر رکے گا تو وہ رکنے والے نہیں. پہلے تو جو ہے اس کو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, کون سا موقع کون سا انویٹیشن ایسا ہے کہ وہاں جانے کے قابل ہے, پہلے اس کو سرچ کر لینا چاہیے وہاں میری بات پکا کچھ وزن ہوگا یا نہیں ہوگا, میری بات مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی. یہ پہلے آدمی انکوائری کر لیں, سرچ کر لیں, پھر دعوت کو ایکسیپٹ کریں. دعوت قبول کرنا سنت ہے, لیکن ہر دعوت قبول کرنا سنت نہیں ہے. جہاں خرافات ہو رہی ہو, جہاں حرام کام ہو رہا ہو, تو اس دعوت کو قبول کرنا سنت نہیں ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں دعوت ہے یار, سنت ہے یہ. تو ہر دعوت سنت نہیں ہوتی ہے. داڑھی کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو سنت ہے, یہ کیا نیسیسٹی ہے. تو یہ تو چونکہ سنت سے ثابت ہے اس لیے اس کو سنت کہہ دیتے ہیں داڑھی کو, ورنہ ٹرمنالوجی کے اعتبار سے, فقہی اعتبار سے یہ واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قص الساری و آف اللہ, داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو تراشو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دے دیں تو یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے اصل میں, جب تک کہ کوئی کریمہ صارفہ نہ ہو تو اصل امر کے اندر وجوب ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا حکم دے دیا اور سارے ائمہ جو ہیں وہاں پر وجوب مانتے ہیں, تو پھر داڑھی منڈانا بھی حرام اور داڑھی ٹریم کرنا, تراشنا یہ بھی حرام. تو اب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت ہے. تو بعض مرتبہ سنت کہہ دیا جاتا ہے چونکہ سنت کے تھرو سے وہ واجب ہوا ہے, تو اس لیے اس کو بولنے میں, بول چال میں, ڈائلاگ میں اس کو سنت کہہ دیا جاتا ہے, لیکن وہ حقیقت میں فقہی اعتبار سے وہ واجب ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دیہاتی کے مسئلے میں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ رحمت کا ظہور فرمایا, ورنہ ہم جیسے اگر کوئی ہو اور کوئی ایسا کر لیں سمجھے تو امام صاحب اگر کہنے کرنے دو تو پتہ نہیں امام صاحب کی کیا گت بنیں گی. یا مسجد میں پیشاب کر رہا تھا, ہم منع کر رہے تھے اور امام صاحب کہہ رہے ہیں کر لینے دو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریق ہے, یہ سنت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کلمتان خفیف حبیبتان للرحمن, اور آگے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم پر میں کہہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ میں فقاہت بھی ہے, ان کی یہاں نقاہت نہیں ہے فقاہت میں, تو فقاہت بھی ہے ان کے اندر. تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو صرف لا الہ ہونا یا اللہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے, کوئی اور نام بھی اگر آپ نے لیا تو آپ کو وہی فضیلت اور ورچیو حاصل ہوگی, آپ کے لیے وہی میرٹ ہوگی جو لا الہ کی ہوتی ہے. یہاں تک کہ کوئی آدمی ڈوب رہا ہے اور وہ بچاؤ بچاؤ کہہ رہا ہے, ہیلپ می کہہ رہا ہے, اور اسی حال میں جو ہے وہ غرق ہو گیا, روح قبض ہو گئی اس کی, اس کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوگی کیونکہ زبان تو ترجمان ہے, اصل کلمات تو دل میں ہے. حضرت کے یہاں عجیب ایک بات سنی مسیح امت رحمت اللہ علیہ کی یہاں, ایک حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے میاں جی نور محمد, اور میاں جی نور محمد کے ساتھی بھی تھے شیر محمد, اور پھر بعد میں جو ہے انہوں نے میاں جی سے بھی رجوع کیا. دوسری بات یاد آ گئی بیچ میں, میاں جی تھانہ بھون تشریف لاتے تھے, وہ مراقبے کا مجمع ہو جاتا تھا تو اس میں شیخ محمد ہوتے تھے, حافظ زامین ہوتے تھے, حاجی امداد اللہ ہوتے تھے. اب جب مراقب ہو کر بیٹھتے تھے میاں جی, اب وہ مراقبے کا سلسلہ کم ہو گیا. ہمارے حضرت کے یہاں بھی جو ہیں وہ ایک مرتبہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت تھانوی کے یہاں کوئی مراقبے کا وہ تھا یا نہیں تھا پریکٹیکلی, تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ضمنی طور پر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے. چین سے ہم بھی آخر میں جو ہے اثر کے بعد کچھ دنوں کے لیے حضرت یہاں جاتے تھے, تو لوگ بیٹھ جاتے تھے, حضرت اپنے خط لکھتے رہتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ اللہ ناظری اللہ حاضری کا جو ہے تصور کر کے جائیں, گردن جھکا کے بیٹھے رہو. تو حضرت مسیح الامت کے یہاں بھی یہ طریقہ, حضرت شیخ نے ان سے جو ہے وہ ان کو تردد تھا تو یہ تردد دور کرنے کے لیے پوچھا, حضرت تھانوی کے یہاں یہ کچھ تھا یا نہیں تھا, تو یہ کچھ وہاں ہوا تھا کچھ دنوں کے لیے, ہمیں بھی کروایا تھا حضرت وہاں پر. خیر تو میں کہہ رہا ہوں کہ مراقبہ جب ہوتا تھا تو وہ یہ حافظ امین صاحب اور حاجی امداد اللہ تو جو ہیں وجد میں آ جاتے تھے, اور وجد میں آنا یعنی بے قابو ہو جانا, اور آدمی جو ہیں بے قابو ہو کر جو ہیں جنبش کرنے لگے, ناچنے لگے کودنے لگے, تو وہ بے قابو ہو جاتے تھے اور ان کا یہ حال ہوتا تھا. لیکن وہ شیخ محمد تھے, وہاں کے مفتی تھے, مفتی لوگوں کی بات کچھ اور ہوتی ہے. تو وہ جب چلے جاتے میاں جی تو یہ دونوں ساتھی سے کہتے, یار آپ لوگ کیسے ذرا سے توجہ میں یہ جو ہے برداشت نہیں کر سکتے, ناچ کود کرنے لگتے ہو. تو وہ دوسری مرتبہ جب میاں جی تشریف لا رہے تھے تو اس سے پہلے ملاقات ہو گئی تھی شیر محمد سے حاجی صاحب کی, تو حافظ زامن صاحب نے ان سے عرض کیا کہ یار یہ شیخ محمد ہے وہ ایسا کہتا ہے کہ تو آپ لوگ پر ذرا سی توجہ سے اتنا افیکٹ ہو جاتا ہے, آپ برداشت نہیں کر سکتے ہو یار. تو اچھا ٹھیک ہے, اس مرتبہ جب میاں جی آئیں گے تو میں بھی ساتھ میں آؤں گا. تو وہ شیر محمد آگے مراقبے کے لیے بیٹھے, جب وہ بیٹھے ہیں تو شیر محمد نے بھی گردن جھکائے سیدھا جو ہے وہ شیخ محمد کے اوپر. اب شیخ محمد جو ہیں اچھلنے لگے, ناچ کود کرنے لگے, کپڑے جو ہیں ادھر ادھر جو ہیں وہ پھاڑنے لگے, مجلس ختم ہو گئے, چلے گئے. حافظ زامن صاحب کہنے لگے شیخ محمد کیا ہوا, آپ تو بڑے برداشت کرنے والے تھے. تو اصل میں وہ شیخ جو ہیں وہ ہر ایک کی طبیعت دیکھ کر کتنا برداشت وہ دیکھ کر وہ حساب سے جو ہے وہ توجہ ڈالتا ہے. تو کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, میں اتنا برداشت کرتا ہوں, غلط فہمی ہو جاتی ہے. میں ان کی بات کر رہا تھا کہ ان کا آخری وقت تھا شیر محمد کا, آخری وقت تھا, لوگ ان کو کلمہ تلقین کر رہے ہیں, ادھر سے تلقین کرتے ہیں تو ادھر منہ پھیر لیتے ہیں, ادھر سے کوئی تلقین کرتا ہے, تلقین اسے کہتے ہیں کہ جو انسان مر رہا ہے, انتقال ہو رہا ہے, سکرات کے عالم ہے, تو اس کو تعلیم نہ کی جائے. تعلیم یہ ہے کہ کل حقزہ یہ کہو, وہ تو تعلیم ہے, اور تلقین یہ ہے کہ ہم اس کو کچھ کہیں نہیں کہ یہ کرو وہ کرو پڑھو نہیں پڑھو, بس ان کے سامنے ہم پڑھتے رہیں کلمہ شہادت کو تو وہ سمجھ جائیں, ان کو خیال آ جائیں, اس کو تلقین کہتے ہیں. کیونکہ وہ عجیب حالت میں ہوتا ہے, تو ہم اگر اس کو فورس کریں گے, تعلیم کرنے جائیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں کیا کلمات اپنی زبان سے نکال دے بے قابو ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرنے والے کو جو ہے وہ یہ نہ کہا جائے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھ لو, بلکہ اس کو تلقین کیا جائے, یعنی اس کے سامنے پڑھتے رہیں, جب وہ ایک مرتبہ کہہ لیں پھر ہم خاموش ہو جائیں, یہ تلقین ہے. ہاں پھر کوئی دنیا میں دوسری دنیاوی بات ہو گئی بیچ میں, تو وہ مرنے والے کے سامنے یہ تمہارا بھائی ہے, تم مجھے پہچانتے ہو, میں تمہارا انکل ہوں, یہ آخرت کی طرف متوجہ کرنا چاہیے اس کو, دنیا کی طرف اس موقع پر جو ہے اس کو متوجہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو عام طور پر سسٹم ہوتی ہے, لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو پہچانتے ہو, یہ کون ہے آپ کا, یہ سنت کے خلاف عمل ہے یہ ہمارا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ محمد وہ شیر محمد جو ہیں وہ اس حال میں ہیں, آخری حال میں ہیں, ادھر سے کلمہ کہتے ہیں تو ادھر گردن ہٹا لیتے ہیں, ادھر کہتے ہیں تو ادھر ہٹا لیتے ہیں. لوگ پریشان ہو گئے کہ یار کلمہ کہتے ہیں اور یہ بجائے پڑھنے کے گردن بھی ادھر ہٹا لیتے ہیں. لوگ میاں جی نور محمد کے پاس آئے کہ حضرت اسے محمد کی خبر لو, وہ تو کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ادھر سے ادھر. انہوں نے توجہ نہیں کی, ان کو پتا تھا, وہ سمجھتے تھے. جب لوگ بار بار آئے کہ حضرت کچھ سہارا دے دو ان کو, اب دیکھا کہ لوگ مان نہیں رہے اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے تو پھر تسلی کے لیے پہنچ گئے. جب پاس پہنچے آواز لگائی شیر محمد, آنکھ کھولی اور آنکھ کھولتے ہی کہا کہ حضرت ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے پریشان نہ کریں, میں اس وقت پورے اللہ کے جو ہے مشاہدے میں مستغرق ہوں. جو اللہ کے پورے مشاہدے میں مستغرق ہے وہ الفاظ کی اسے کیا حاجت ہوتی ہے؟ تو میاں جی نے فرمایا کہ بھائی ان کو پریشان مت کرو, یہ پورے جو ہیں اللہ کی توحید اور کلمہ شہادت جو ہے ان کے دل میں ان کے رگو ریشے میں جو ہیں سرایت کیے ہوئے ہیں اور یہ ایمان کے ساتھ جانے والا ہے. تو اگر کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تو ہم اس سے بزن نہ ہو جائیں, دل میں کلمہ ہوتا ہے. تو خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سبق دے دیا کہ تم لکیر کی فقیر مت بن جاؤ, بلکہ اگر لا الہ نہیں کہا ہے عظیم کہا ہے تب بھی وہ جو ہیں وہ خاتمہ کا جو ہیں حسن خاتمہ کا کلمہ ہے اور جنت کی فضیلت اس کو حاصل ہونے والی ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا وہ ہمیں سبق دیتے ہیں. اور وہ وزن اعمال لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ مت سمجھو کہ ہبا منصورہ ہے معتزلہ کی طرح. معتزلہ تو جو ہے وہ عقل کے غلام ہے, عقل کے پرستار ہے. جب وہ کتاب شروع کی تو انہوں نے ایمان سے شروع کی, کیونکہ ایمان جو ہے وہ بیج ہے اور اس سے وہ پودا اگتا ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء. تو یہ ایمان جو ہے وہ بیج ہے اور دنیا میں سارے بیج ملتے ہیں. آم کا بیج چاہیے تو آپ کو ملے گا, کھجور کا بیج چاہیے تو آپ کو ملے گا, گیہوں کا بیج چاہیے تو آپ کو ملے گا, رائس کا بیج چاہیے تو آپ کو ملے گا, سارے بیج دنیا میں آپ کو مل سکتے ہیں. لیکن ایمان کا بیج جو ہے وہ وحی کے بغیر نہیں مل سکتا ہے. تو اس لیے بطور مقدمے کہ وہ جو ہے باب الوحی کو لاتے ہیں شروع کے اندر. کچھ چیزیں رہ گئی تھی تو اب تلافی کر لوں کیا کروں, انہوں نے بڑے ظلم کیا. تو وہ بیج ہے اور یہ بیج جو ہے وہی کے بغیر نہیں مل سکتا. ایمان ساری چیزیں جو ہیں وہ عقل سے ثابت ہو سکتی ہے, لیکن ایمان اور عقائد کے جو مسائل ہیں وہ وہی سے ہی ثابت ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ ثابت نہیں ہو سکتے ہیں. تو شروع میں اس کو لائے کتاب الایمان کو اور اخیر میں پھر جو ہے کتاب التوحید کو لا رہے ہیں. تو شروع اور اخیر میں میچنگ ہو جائیں کہ توحید سے شروع کیا اور توحید پر ہی وہ جو ہے وہ بات کو وہ ختم کر رہے ہیں, اور اس میں پھر توحید کے پارٹ میں وہ وزن اعمال لا رہے ہیں اور وہ رد کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے انہوں نے مثبت پہلو میں کلام کیا اور اب جو ہے وہ منفی پہلو میں, چونکہ لوگ جو ہے وہ فرق باطلہ ہے ان کو جو ہے ان کے غلط عقائد ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا ہے. سلوک میں دین میں جو چلنے والا ہوتا ہے وہ اصل اس کو چلنا ہوتا ہے. جیسے کوئی راستہ چلتا ہے تو اب وہ چلتا رہتا ہے, اس کو چلنا ہے, اب وہ ڈھونڈتا رہے کہ کانٹا کہاں ہے, کانٹا کہاں ہے, کہاں ہے, تو وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا ہے. وہ تو اتفاقاً اگر کوئی آ گیا تو اٹھا کے اس کو پھینک دیا, لیکن اس کو ڈھونڈتا نہ رہے. تصف و سلوک میں جو ہے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی چلتا رہے, وہ اتفاق نہ آ جائے, اس کو مقصود نہ بنا لے. مقصود ادھر ہمیں ٹراویلنگ کرنا ہے, چلنا ہے, تو مقصود اصلی اس کو نہ بنائے. کہیں بیچ میں آ گیا ہے تو ہٹا دیا اس کو اور پھر چلتے رہے. تصوف میں اگر آدمی گر جائے تو پھر گرا نہ رہے, اٹھ کے چل دیں. اگر آدمی گر جائے اور گر جانے کے بعد سوچے کہ میں کیوں گرا, کیسے گرا, کیسے سلپ ہو گیا, اور یہی بیٹھ کر جو ہے وہ سوچتا رہے, تو وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا ہے. ایسے ہی انسان ہے, انسان سے کچھ خطا ہو جاتی ہے. اگر سارے ہی اگر نیک بن جائیں, کوئی خطا نہ کریں, کوئی گنہگار نہ ہو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جو ہے دوسری مخلوق پیدا کرے گا, جو گناہ بھی کرے گی اور توبہ بھی کرے گی. تو اللہ تعالیٰ کے صفت رحمت کا مظہر بھی ہونا چاہیے. تو اس لیے تصوف کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی چلتا رہے, گر جائیں توبہ کر لیں اور پھر اپنے کام میں لگ جائیں, اور پھر اپنے وہ گناہ کو سوچا نہ کریں. ہو گیا ہو گیا, توبہ کر لی سچے دل سے, پختہ اس پر ندامت کر لی, ندامت ہو گئی دل کے اندر اور فوراً اس غلط عمل کو چھوڑ دیا, اور فیوچر کے لیے, مستقبل کے لیے عزم, افہم, انٹینشن, ارادہ کر لیا کہ اب اس کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا. یہ آدمی جب یہ کر لیتا ہے تو پھر شک نہ کریں کہ میری توبہ معاف نہیں ہوئی, میری توبہ قبول نہیں ہوئی, شک نہ کریں, وہمی نہ بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہم کا بڑا علاج کیا ہے. فرماتے ہیں کہ پیشاب کے لیے جا رہے ہیں, اب واضح کو وہم ہو جاتا ہے کہ قطرہ آ گیا, قطرہ آ گیا, تو کہا کہ پانی چھڑک دے, پانی چھڑک دیں تاکہ وہ خیال آئے کہ یار, تو شیطان آئے تو بتائے کہ میں نے پانی چھڑکا تھا, تو یہ وہی ہے, وہ نہیں ہے, وسوسہ دور ہو جاتا ہے. نماز میں ہے اور اس کو پیٹ میں کڑاکر ہوتا ہے, وہ آج کل چونکہ کھانے پینے میں ہم جو ہیں اوور لمٹ کر لیتے ہیں, اور مرغن غذائیں تو ہماری قابل تعریف ہے, قابض بھی ہوتی ہے, بادی غذا بھی ہوتی ہے, اور پھر وہ کولیسٹرول والی, ڈاکٹر لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں وہ کولیسٹرول کا اور چربی کا جو علاج کرتے کرتے, وہ کہتے ہیں کہ شوگر کی ٹیبلٹ اگر کبھی چھوٹ جائیں نہ کریں تو اتنا اس میں یہ نہیں ہوتا ہے, لیکن وہ چربی والی اور کولیسٹرول والی دوا اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ زیادہ رسکی ہوتا ہے, ڈاکٹر لوگ ایسا کہتے ہیں. تو کھانے میں اعتدال ہونا چاہیے آدمی کو, جب تک سخت بھوک نہ ہو وہاں تک نہ کھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جو ہے دوسرے بیرونی ملک سے ایک حکیم کو بھیج دیا گیا, وہ حکیم آیا طبیب, ایک مدت تک رہا, کوئی بیماری نہیں ہوتا ہے, کہا میرا تو بزنس نہیں چلتا, میں تو مکھیاں مارتا ہوں, کوئی آتا ہی نہیں. حضرت عمر سے کمپلین کیا کہ میں تو اتنی مدت سے ہوں, کوئی بیمار آتا ہی نہیں ہے, میں یہاں کیا کروں. کہا دیکھو اللہ کے رسول نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب تک بھوک نہ ہو بغیر بھوک کے نہ کھائیں, پیٹ کے تین حصے کر دیے جائیں, ایک حصہ جو کھانے کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے, ایک حصہ ہوا کے لیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلم ایک آنٹ کھاتا ہے اور کافر جو ہے وہ سات آنٹ کھاتا ہے. وہ ایک چوبا تھے, ہمارا بڑا سا واقعہ سنایا کرتے تھے, ابھی مسجد میں لوگ کہاں کہاں لگائیں گے اس لیے وہ نہیں سنا تھا, سمجھے کہ وہ متھرا کے چوبا لوگ تھے نا, تو وہ سات دھوتی آم کھاتے تھے. یہ آم کی موسم ابھی آپ کے یہاں آ رہی ہے, تو وہ بڑا گرندی لے کر بیٹھ جاتے تھے اور سات دھوتی آم کھاتے تھے. اس کو ایک تفصیل ابھی میں اس کو نہیں کرتا, ابھی اجمال میں رکھتا ہوں, کیونکہ لوگ کہاں کہاں لگا دیں گے, اس میں زیادہ تفصیل کروں گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو طبیب آیا اس کا بزنس نہیں چلا, حضرت عمر سے شکایت, فرمایا کہ دیکھو یہاں سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, زیادہ وہ جو ہے بھوک ہوتی نہیں ہے, وہاں تک وہ کھاتے نہیں ہیں, اور پھر جو ہے ٹھوس کے نہیں کھاتے ہیں, حلمی مزید جہنمی والا جو ہے مسئلہ جو ہے وہ یہاں نہیں ہوتا ہے, اس لیے یہاں کوئی بیمار ہونے والا نہیں ہے. تو کھانے میں اعتدال ہونا چاہیے. تو پھر آپ کو شوگر کے پیشنٹ کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دبا کے نہ کھائیں, تھوڑا ہلکا کھائیں, تو آپ کو ٹیبلٹ زیادہ نہیں لینی پڑے گی, شوگر کنٹرول میں رہے گا, اور بھوک سے تھوڑا سا کم ہوئے اور چھوڑ دیں. اگر آپ نے دبا کے کھایا اور کھاتے رہے, یہ عادت ڈال دی, تو پھر وہ شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں آنی مشکل ہوتی ہے. تو ایک علاج اس کا یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ کھانے میں اعتدال کر لیں, تب بھی جو ہے بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کا جو ہر زندگی کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے ٹائم تک جو ہے ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے. جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی جہاں اس کو صاف کر لیا گیا کہ اس کے کان میں اذان کہو, ایک کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کی کبریائی اس کے دل میں ڈالو, اللہ کی برائی اس کے دل میں ڈالو, دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے, تو دونوں کان جو ہیں کبھی ادھر سے سنتا ہے کبھی ادھر سے سنتا ہے, تو دونوں کان میں پہلے ہی جو ہے فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے دل میں جب کبریائی آئے گئی اور فرسٹ امپریشن جب آ گیا تو اب جو ہے وہ باہر کی جو چیزیں ہیں وہ اندر تک سوجدائے قلب دیپ میں جو ہے نہیں پہنچے گی. تو یہ ایک طریقہ بتا دیا اور اس میں لیسن بھی دے دیا, سبق بھی دے دیا کہ دیکھو اذان بھی ہو چکی ہے, اقامہ بھی ہو چکی ہے, اب آپ کی جنازے کی نماز باقی ہے, سارا ہو چکا ہے. فکر آخرت, امام بخاری بھی آخرت کی طرف جو ہے توجہ دلاتے رہتے, ہر چیپٹر کے اخیر میں جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں آخرت کی طرف, خاص کر کے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تو وہی لاتے ہیں فکر آخرت. تو یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اسی وقت سے جو ہے اس کو فکر آخرت کہ اب آپ کی جو ہے جنازہ, آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے اور یہ زمانہ لمبا نہیں ہے, بہت شارٹ ٹائم کے لیے آپ یہاں ہو. تو یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اب یہیں سارا جو ہے بساتا رہوں, جتنا یہاں رہنا ہے اتنی مقدار میں آپ جو ہے کماؤ, جتنی یہاں کی ضرورت ہے اتنی کرو, اور آخرت میں جتنا آپ کو رہنا ہے اس کے لیے اتنی تیاری کرو. ظاہر بات ہے کہ آخرت وہ ایور لسٹنگ ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. تو وہاں کی تیاری بھی, آدمی اگر سفر کر رہا ہے, سفر میں اگر اپنے ہوائی جہاز میں بیٹھا ہے تو تھوڑا سا سامان اس کا ضرورت کی مقدار ہوتا ہے, اب وہیں اگر وہ سارا سامان جمع کرنے لگے اور وہیں جو ہے وہ شادی بیاہ بھی کرنے لگے کہ چلو کسی ایئر ہوسٹس سے جو ہے عرض کر لے وہاں پر, ویسے بھی نظروں کی حفاظت جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. آدمی تعریف کرتے ہوئے بھی جو ہے وہ اندر میں جو چیز ہوتی ہے سمجھے, تو وہ تعریف کا جو ہے عنوان ہوتا ہے, بعض مرتبہ نفرت کا عنوان ہوتا ہے, لیکن اس میں رغبت ہوتی ہے. رابعہ بصریہ کے یہاں چار اللہ والے آئے, پردے میں تھی وہ, اور دنیا کی مذمت کر رہے ہیں, کرٹیسائز. کوئی کہتا ہے کہ دنیا زیفہ, کوئی کہتا ہے طالب حال خلاف, کوئی کہتا ہے دنیا ملعونن. اب وہ اندر سن رہی ہے, خفا ہو گئے, کہا قوموا عنی فانکم تحبون الدنیا. دیکھیے دنیا کی مذمت کر رہے ہیں, دنیا کی تعریف نہیں کر رہے ہیں, دنیا کی مذمت کر رہے ہیں, پھر بھی وہ اندر سے کہہ رہی ہے کہ قوموا عنی فانکم تحبون الدنیا, کہ آپ کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے. قاعدہ ہے من احب سین اکثر ذکر, جب کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو بہانے بہانے سے اس کا ذکر آتا ہے, کسی کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے تو بات بات میں اس کے ملفوظہ آدم کی باتیں لاتا ہے. ایک انسان کی فطرت ہے, نیچر ہے, کہ جس سے محبت ہوتی ہے وہ بہانے بہانے سے اس کی برائی بھی اچھی معلوم ہوتی ہے. جب دنیا میں کسی سے عشق اور محبت ہو جاتی ہے اور وہ کوئی وعدہ خلافی بھی کر دیتی ہے تو اس کی جو ہے اس کو اچھا لگتا ہے, وہ کہتا ہے بڑی اچھی وعدہ خلاف. وہ وعدہ خلافی ہوئی, برائی ہوئی, غلط بات ہوئی, لیکن پھر بھی اس میں اس کو اچھا ہی نظر آتی. عشق کے انداز نرالے ہوتے ہیں. تو جب محبت ہوتی ہے کسی چیز کی تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. گندگی ہے, سٹول ہے, آدمی اس کو بار بار ذکر نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کی محبت نہیں, تعلق نہیں. تو یہ ذکر کر رہے ہیں اس کا, اگر سے وہ نیگیٹو کر رہے ہیں. لیکن رابعہ بصریہ کہہ رہے کہ تمہارے دلوں میں محبت ہے, کیوں؟ کہا کہ آپ بھی اللہ اللہ کرنے والے, وہ بھی اللہ اللہ کرنے والا, کوئی دنیا دار تو ہے نہیں یہاں پر. اب کوئی دنیا کی محبت میں اگر وہ آلودہ ہو گیا, اس کی دنیا کی محبت کم کرنی ہے تو اب اس کے لیے تو ایک میڈیسن کی ضرورت ہے, ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ دنیا کی محبت کے جمپس کے لیے ذرا اسپرے کر دو. لیکن جب وہاں ضرورت نہیں ہے, سارے اللہ اللہ کرنے والے ہیں, اب وہاں دنیا کی مذمت کرنے کی اور وہ اسپرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اس بات کی سائن ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. تو ضرورت کے بغیر جو ہے وہ اس کی مذمت کرنا بھی, اس لیے شیطان کی بھی مذمت نہ کریں. شیطان پر بھی جو ہے لعنت جو ہے وہ جب کوئی موقع ہے, ضرورت ہے تب ہی کر لیں, ورنہ زیادہ تر جو ہے وہ اللہ اللہ میں جو ہے اپنے زبان کو تر رکھیں. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ دیکھو زبان ایک ہے اور اللہ بھی ایک ہے, دل ایک ہے اللہ بھی ایک ہے, تو یہ دل اور زبان جو ایک ہے اس ایک کے لیے ہونا چاہیے, وہ کسی اور کے لیے نہیں. اور ہاتھ پیر جو ہیں وہ تو ایک سے زیادہ ہے, تو وہ اوروں کے لیے ہونا چاہیے, جو ایک نہیں ہے ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے, کماؤ مال بچوں کے لیے کھلاؤ پلاؤ وہ تو ہونا چاہیے, لیکن یہ ایک ہے اور وہ یہ ایک اس ایک کے لیے ہونا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان. آدمی سوچتا ہے کہ اللہ کوئی بہت زیادہ محبوب ہیں تو پھر جو ہیں وہ بڑے جو ہیں مشکل بھی ہوں گے, ڈیفیکلٹ بھی ہوں گے. تو فرمایا کہ نہیں, ڈیفیکلٹ نہیں, بہت ہی ایزی ہے, آسان ہے, خفیف ہے, زبان کے پر لائٹ ہے بالکل. اور جب زبان پر لائٹ ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ نہیں ملے گا, ریورڈ زیادہ نہیں ملے گا. تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, یہ اگر سے زبان پہ بولنے میں ہلکے پھلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بڑے بھاری ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے سفر ہوا, کتنے دیر کرنا ہے یا مجھے بتا دو ورنہ کام کا پریشانی کسی کو نہ ہو جائے. جی سوا آٹھ کو اذان ہے تو کب؟ جی 5-10 منٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک مرتبہ اگر آدمی کو تنگ کر دیا نا تو پھر دوسری مرتبہ دور سے دیکھ کر ہی آدمی بھاگ جاتا ہے کہ یار وہ بیٹھا ہے پتہ نہیں, مشکل ہو جائے گا. بعد مرتبہ لوگ مسجد میں آنا چھوڑ دیتے ہیں ایسا جب ہم برتاؤ کرتے ہیں. تو اس لیے لوگوں کی رغبت بھی دیکھنی چاہیے. قرآن کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ اتنا نہ پڑھیں کہ آپ اکتا جائیں, کہ دوسری مرتبہ پڑھنے کو جی نہ چاہیں, تھوڑا سا شوق رہیں اور وہ چھوڑ دے. ذکر میں بھی یہی بات ہے کہ تھوڑا سا شوق رہے اور چھوڑ دے تاکہ دوسری مرتبہ کرنے کو جی چاہے گا. اس کی مثال جیسے وہ ہمارے گجراتی میں وہ پتنگ چبگاتے ہیں نا, تو وہ چھوڑتے رہتے ہیں. اب اگر جو ہے تھوڑا سا لگا باقی رہ گیا کہ پھر اس کو نہ چھوڑے, اگر پورا ہی جو ہے اس کو چھوڑ دیا تو واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ذکر کے اندر, تلاوت کے اندر تھوڑی سی رغبت باقی ہو اور اسے چھوڑ دینا چاہیے, یہ تصوف کا تقاضا ہے. تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ جی حضرت تھانی رحمتہ اللہ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ جی وہ تو وہ آگے کی بات ہوگی, وہ بیچ میں تھوڑے سے ایک تھوڑا ادھر سے چن کے دے دیا, ادھر سے چن کے دے دیا, کچھ ریت نہیں ہے. باغ میں چلتا ہے آدمی تو ادھر سے ادھر سے چن کے تھوڑا سا ڈال دیتا ہے, کبھی جو ہاتھ میں آیا. تو یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے, یہاں کوئی رٹا رٹایا جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ پروفیسر کے جو ہوا کرتے ہیں ویسے نہیں ہوتے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گنج مراد آباد, فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے یہاں دو مرتبہ ان کا سفر ہوا ہے. 10 منٹ میں کتنی چیزیں اس میں آ رہی ہے کہ اب پھر اس کو شارٹ کٹ کرنا ہے. اب دو سفر کی لمبی داستانیں ہیں. پھر ایک سفر میں گئے تو مرتبہ سے پیڑے لے کر گئے, بزرگ یہاں کچھ لے کے جاتے ہیں تو متھرا کے پیڑے بڑے مشہور ہیں. جب گاڑی وہاں سے گزرتی ہے تو پیڑے پیٹھے وہ لگاتے ہیں. پیٹھے جو ہیں وہ کدو کے جو میٹھا کدو ہوتا ہے نا, اس کے کچھ مٹھائی بناتے ہیں, اس کو پیٹھے بولتے ہیں. تو پیڑے جو ہیں وہ دودھ کا جو ماوا ہوتا ہے اس میں جو ہیں شوگر ملا کر کس طریقے سے بنایا جاتا ہے, تو اس کو پیڑا بولتے ہیں. انگلش میں پتا نہیں کیا کہتے ہیں. خیر ہمیں تو اپنے الفاظ نہیں چھوڑنے چاہیے, انگلش بولے جب بھی جو ہے نماز کو صلاۃ ہی بولنا چاہیے, اور اپنے جو اصطلاحی جو قرآن کے حدیث کے الفاظ ہے حتی الامکان وہ یوز کرنا چاہیے اس کے اندر, تاکہ ہماری انگلش میں اور ان کی انگلش میں تھوڑا سا ڈفرینس رہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ پیڑے لے گئے, اب راستے میں جب وہاں پہنچے تو لائن میں کھڑے ہیں, شیخ سے ملاقات لوگ کر رہے ہیں, آگے ایک بڑے میاں تھے, وہ بڑے میاں سے پوچھا کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کہ روزے سے ہو؟ تو کہا کہ ہاں حضرت روزے سے ہوں. وہ سمجھے کہ خوش ہو جائیں گے حضرت کہ میں نے روزہ رکھا ہے. تو فضل الرحمن گنج مرادی خفا ہو گئے, شرم نہیں آتی ہے بڈھے ہو چکے ہو اور اللہ کے سامنے بہادری بتاتے ہو, جب سفر ہے لمبا سفر ہے بوڑھے ہو تو اس وقت آپ کو رخصت پر عمل کرنا چاہیے, ہاں کوئی جوان ہوتا. خیر تو اب حضرت آتھانوی کی پیچھے باڑی تھی, وہ فرمانے دل میں سوچنے لگے کہ یار میرا بھی روزہ ہے کہیں میری خبر نہیں لے دی جائے. اب ان کی باری آئی تو پوچھا کہ روزے سے ہو؟ اب ان کو پھر دوسری فکر ہونے لگی, پتہ نہیں پیڑے بھی پسند ہے کہ نہیں ہے. تو پوچھا روزے سے ہو؟ کہ ہاں حضرت روزے سے ہوں. کہا شاباش, جوان کو تو عزیمت پر ہی عمل کرنا چاہیے. پھر کہا حضرت یہ ہدیہ ہے. کہا کیا ہے؟ پیڑے ہیں. اچھا اس کو تو میں افطار میں جو ہے وہ شربت پانی میں بنا کر اس کو پیتا ہوں. تو خوش ہو گئے کہ چلو. تو دو سفر ہوئے تھے, اس کی لمبی داستان ہے, میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں. اب یہ جو ہے وہ کلیمتان خفی فتان پر میں بات بتا رہا ہوں, تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. وہ پھر ایک بات یاد آ گئی, کھانے کے لیے خادم سے کہا کہ بھائی مہمان ہے ان کو پیش کرو. تو خادم کٹورے میں دال لایا, روٹی بزرگوں کے یہاں تو وہی ہوتی ہے, زیادہ تر ارہر کی دال جو ہے دل کو جو ہے نرم کرتی ہے, گوشت بہت کھانے سے جو ہے دل سخت ہو جاتا ہے, گوشت کی فضیلت بھی ہے لیکن زیادہ ہمیشہ وہی کھاتے رہنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. تو اس لیے بزرگوں کے یہاں ارہر کی دال جو ہے وہ مسور کی ماس کی دال جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو وہ دال ہے اور ایک روٹی ہے. اور پھر کھاتے ہوئے فرمایا, حالانکہ پہلی ملاقات ہے کبھی ملے نہیں تھے, فرمایا ایسا لگتا ہے کہ آپ نے یعقوب نانوتوی سے پڑھا ہے. فرمایا حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ حضرت کا کش پڑھا. پھر وہ خادم سے کہا کہ اچھا وہ جو ہے پیون بھی بیر پڑے ہیں وہ تاکچے میں, وہ لوگ ان کے یہاں کہاں بڑی الماریاں اور جو ہے فریز اور یہ ساری چیزیں, وہ کہا ان کو پیش کرو. وہ لا کے اس نے انڈیل دیا. کہا دیکھو اگر آپ کو یہ کوئی نقصان نہیں کرتا ہو تو کھا لو, اگر نقصان کرتا ہو تو پھر تکلف مت کرنا. بزرگوں کی یہاں بہت سادگی ہوتی ہے اللہ والوں کی. یہ بھی اس میں بات آ گئی جملہ معترضہ کے طور پر. اصل بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت کوئی وظیفہ مجھے بتائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو بہت شوق تھا من سے پہلے ہی سے جو ہے اللہ سے نسبت و تعلق. ایک بزرگ کے پاس پہنچا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت مجھے میں چاہتا ہوں کہ عشق الہی کی گرمی میرے دل میں پیدا ہو جائے. تو فرمایا کہ اچھا یہ دونوں ہاتھوں کو رگڑو. رگڑا, اور رگڑو. تو کافی رگڑوایا. کہا کچھ فیلنگ ہوتی ہے, محسوس ہوتا ہے؟ کہاں جب گرمی محسوس ہوتی ہے. کہا بس اسی طریقے سے اللہ اللہ کے جو ہے ضرب سے دل کو رگڑتے رہو, اس کے الہی کی گرمی پیدا ہو جائے گی. یہ تو وہ دوسری بات ہے, جو بات جو ہے بخاری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں وہ الگ ہے. وہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت کوئی وظیفہ بتائے. کہا کیا دنیا کا وظیفہ چاہتے ہو کہ اللہ کا؟ وہاں کہا کیسے کہتے کہ دنیا کا, وہ دنیا والوں کی تو بڑی خبر لیتے تھے, انہوں نے کہا رات کو ایک بجے نکال دیتے تھے خانقاہ سے. بڑے بڑے نوابوں کے لوگ آتے تھے, رات کو ایک بجے نکال دیتے تھے کہ رات کو ایک بجے کے بعد چلے جانا. اب رخصت نہ ہو کتنی ہو, مجھے ان کی جذب تھا. وہ کتب التکوین تھے اور مولانا رشید احمد گنگوہی جو ہیں کتب الارشاد تھے. اب یہ بھی ایک لمبی تفسیر ہے. تو پوچھا ان سے کہ حضرت وظیفہ, تو کہا کہ کون سا وظیفہ, دنیا والا یا اللہ والا؟ کہا حضرت اللہ والا. یہ کلمہ بتائے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کرتا. تو یہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی نے یہ جو ہے وظیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا تھا. تو ہمیں بھی اگر یہ کر لیا جائے تو چونکہ جو ہے وہ عظیم سے جو ہے وہ ہم میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی, اللہ کا خوف پیدا ہوگا, اور ادھر جو ہے رحمان سے جو ہے وہ اللہ کی رحمت اور محبت آئے گی. اور خوف اور محبت جب جمع ہو جاتا ہے تو ایمان کامل ہو جاتا ہے, خوف بھی ہو اور رغبت بھی ہو, شوق اور محبت بھی ہو, دونوں جمع ہو تو پھر ایمان. الایمان بین الخوف و رجا, جب دونوں ہو. لیکن حضرت فرماتے تھے مسیل امت کہ خوف جو ہونا ہے وہ صرف جو گناہوں سے رکنے کا ذریعہ بننا جائیں اتنی مقدار کا ہونا ہے. اور ایک مثال دیتے تھے حضرت مسیل امت رحمۃ اللہ علیہ, مثال میں یہ فرماتے تھے کہ دیکھو تم نے آم کھائی, کہاں کھائی, کہا بالکل میٹھی میٹھی ہو تو اس میں وہ مزہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اس مٹھاس میں ذرا سی ترسی کی آمیزش ہو, مکسنگ ہو, تو وہ بڑی مزیدار لگتی ہے. فرمایا اسی طریقے سے جو ہے محبت تو غالب ہو لیکن خوف کا ذرا سی چاشنی ہو تو پھر جو ہے وہ ایمان بڑا مزیدار ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کو ایسا مزیدار بنا دے, اخلاص و صدق کا اعلیٰ مقام ہمیں نصیب فرما دے, اور نفس و شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرمائے. دعا کر لیتے ہیں.